الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. پچھلی مجلس میں دعا کے آداب کیا ہیں، ایک دعا کرنے والے کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے، یہ کچھ اصول ہم دیکھ رہے تھے، جن میں سب سے پہلی چیز تھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دوسری چیز اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کرنا، اپنی چیز مانگنے سے پہلے آدمی اللہ تعالی سے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے. تیسری چیز ہم نے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا، یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی. نمبر چار، مسئلہ نمبر 24، اپنی تقصیر کا اعتراف اور عاجزی. جب انسان اللہ تعالی سے دعا کرے تو اس بات کو جانے کہ اس کا اللہ پر کوئی حق نہیں جو اللہ کو چکانا پڑے، وہ محتاج ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اس کے پاس ایسا کوئی کمال نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ سے مانگ سکے، بلکہ اس کے پاس کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نعمتیں دیں، واقعی ان کا شکر اس نے کتنا ادا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، واقعی اس نے ان حکموں کو کتنا پورا کیا؟ آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میرا رب ہے، لیکن میرے پاس غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو دعا کرنے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس کمزوریاں ہیں، میرے اندر کمیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں. یہ خیال، یہ احساس اس کے اندر عاجزی پیدا کرے گا. اللہ سے مانگنا گھمنڈ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بڑائی کے احساس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر اپنا حق جتانے کے اعتبار سے نہیں دینا چاہیے، نہیں، بلکہ آدمی اللہ سے اس اعتبار سے مانگے کہ اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن تو عطا کر، کیونکہ تو فضل والا ہے، تو رحم و کرم والا ہے. تو عاجزی اور تقصیر کے اعتراف کے ساتھ مانگنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ذکر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ظنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے غصے کے حال میں نکل پڑے، قوم کو دعوت دی، قوم نے تسلیم نہیں کیا، نکل گئے، ناراض ہو گئے. فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تنگی پیدا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، لمبا قصہ ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، تو اندھیریوں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا ان الفاظ کے ساتھ کہ لا اله الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا انت، سبحان، تو پاک ہے تمام عیوب سے، ہر برائی سے. انی کنت من الظالمین، ہاں میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، اور انہیں غم سے نجات دی. وکذلک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87-88 ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اور اس کے بعد کیا کہا، سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ایک آیت پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب ہے، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک توحید کا اقرار ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی پڑ جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، وہ سب کچھ کھو دے، توحید کو نہیں کھونا چاہیے۔ تو اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار باقی ہے، مصیبت میں پڑنے کے بعد اللہ کو کھونا نہیں چاہیے، چاہے سب کچھ کھو دے آدمی۔ بعض اوقات مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو آدمی شرکیات میں چلا جاتا ہے، مصیبت میں پڑنے کے باوجود بھی یونس علیہ السلام توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت، پھر کہہ رہے ہیں سبحانک تو بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ہوں، یعنی جس مصیبت میں میں پڑا ہوں۔ دیکھیے مصیبت میں جب آدمی پڑتا ہے، اس کو انشاءاللہ یہ ایک مستقل ایک درس کا عنوان ہے، یہ جو ایک آیت ہے اس کا جو عنوان ہے اس میں جو باتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو بعض اوقات شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن مومن جس کی توحید کامل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس آدمی کے دل میں بات یہ ہوتی ہے اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، کچھ تو میری طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ احساس انسان کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ذہن پر غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کبھی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ جو میرے ساتھ حال ہوا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میری کوتاہی ہے، کچھ تو گڑبڑ میں نے کی تھی جس کے نتیجے میں مصیبت میں پھنسا ہوں۔ مومن کو اس حال میں مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، ہمیشہ اس بات کا استدبار رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ ہوا ہے۔ وہ شکایت اللہ کی نہ کرے، اعتراف کرے۔ دو راستے ہیں، ایک اللہ کے فیصلے کے خلاف شکایت، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، دوسرا اپنی کوتاہی کا اعتراف، غلطی میری ہے۔ تو یونس علیہ السلام دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، اس حال میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو ساری غلطیوں سے، برائیوں سے، ظلم و زیادتی سے، عیوب سے تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے کوتاہی کی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اپنے لیے اعتراف کر رہے ہیں، یہ کمال عبودیت ہے کہ انسان اللہ کی بجائے اپنے بارے میں کہے کہ میری غلطی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ تو دعا کرنے والا مصیبت ہو یا کچھ اور خیر اس کو مانگنا ہو، مانگتے وقت میں اس میں عاجزی ہونا چاہیے، خاص طور سے جبکہ وہ مصیبت میں ہے، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے، اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا عبادت کا، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ تو مجھ کو مصیبت سے نجات دے، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے اخیر میں کیا کہا، یہ چیز خاص نہیں ہے حضرت یونس کے ساتھ، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جب آدمی دعا کرے تو انہی کلمات کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذنون کی دعا، اگر کوئی مسلمان وہ دعا ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورے گاؤں کو جمع کر کے اخروٹ پہ سڑے ہوئے پڑنے لگائیں۔ ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اخروٹ یا بادام، اس کی جو ہاں سخت ہوتا ہے، اس پہ سب بیٹھ کے گنتے ہیں، دسترخوان پہ بچھا کے پورا۔ تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں، اپنے طور پر آدمی کہے ان کلمات کو، نہ کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مسئلہ نمبر 25، جب آدمی دعا کرے کسی اور کے لیے یا سب کے لیے، تو اس میں اپنے کو مقدم کرے۔ اللہ سے کچھ بھی مانگے کسی کے لیے تو پہلے اپنے لیے مانگے، یہ ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مغفرت کی، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، مغفرت کر دے، کس کی؟ میری۔ پھر اس کے بعد ولی والدی، اور میرے والدین کی۔ ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو۔ ولی المؤمنین والمؤمنان، اور عام مؤمنین اور عام مؤمنات کے لیے سب کی مغفرت کر دے۔ میں، میرے والدین، پھر میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ داخل ہو، یعنی کشتی میں مسلمان ہو جائے، اور پھر سارے ایمان والے اور سارے ایمان والی عورتیں، سب کی مغفرت کر دے۔ لیکن شروعات کس سے کی؟ اپنے سے۔ کیوں؟ آدمی کہے گا پہلے اپنے نہیں دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے، میں زیادہ محتاج ہوں، وہی مغفرت کا، خیر کا، میں زیادہ محتاج ہوں۔ اپنے کو مقدم رکھنا تواضع کے اعتبار سے ہے کہ جو چیز میں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں میں زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اللہ کی خیر کی حرص کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کی خیر اگر ملتی ہے پہلے میں محتاج ہوں۔ تو انسان کو پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر دوسروں کے لیے۔ یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ یہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دو دعائیں کر رہے ہیں، کیا؟ نمبر ایک، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، وہ من ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ پہلے کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ تو پہلے اپنے لیے، پھر اولاد کے لیے، چاہے مغفرت ہو یا طاعت ہو، پہلے اپنے لیے۔ ربنا وتقبل دعا، اور جتا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ دعا قبول کر لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ یہ حرص ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ سے جتا کے مانگنا چاہیے، اللہ قبول کر میری دعا کو۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، اور اے میرے رب میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مؤمنین کی مغفرت کر دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یعنی کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ تو میری، میرے والدین کی، اور پھر عام مسلمانوں کی۔ تو اس میں بھی مقدم کس کو کیا؟ اپنے آپ کو۔ یہ ادب ہے دعا کا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہم لوگ غور نہیں کرتے، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور کیے ہیں؟ کتنے نے غور کیا کہ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدا بنفسه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص آپ کو یاد آ جاتا یا آپ کسی کا تذکرہ کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو اپنے سے شروعات کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے لیے دعا کرتے تو پہلے کیا کرتے؟ اپنے لیے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تواضع ہے، یہ اللہ تعالی سے خیر کی حرص کی علامت ہے کہ ایک انسان کبھی بھی دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو اپنی کو بھی اس کا محتاج سمجھے۔ یہ نہیں کہ اللہ سب کو دے، میں مجھ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا کریں گے نہیں، مجھ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہدایت ہو، مغفرت ہو، خیر کی توفیق ہو، سب چیزوں کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو خیر کا حریص ہونا چاہیے اور اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو زیادہ محتاج مانے، یہ نہیں کہ دوسروں کو ضرورت ہے مجھ کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز آداب میں سے کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 26، عزم اور اصرار کے ساتھ مانگنا۔ یعنی اللہ سے مانگے تو اللہ سے واقعی مانگے، ایسا نہیں کہ دینا تو دے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آدمی، ہمارا رب ایک ہی رب ہے، ہمارا اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے، تب تو اسے ہی مانگنا پڑے گا، تو مانگنا ہی پڑے گا، اور ہمارا اپنی ذات پر بے اعتماد ہے، نہیں نہیں اللہ نہیں بھی دیا تو میں کر لوں گا، ہے الزام؟ اللہ کے دیے بغیر ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا ہے، لہذا اب یہ مانگنا ہی پڑے گا اللہ سے، تو مومن اللہ سے مانگتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کے پاس ہے، وہ رحیم ہے اور ہم محتاج ہیں، تو ہم مانگیں اللہ سے، جتا کے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعا احدکم فلیعظم المسئلہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ عزم کے ساتھ اللہ سے مانگے، مضبوطی کے ساتھ اللہ سے مانگے، ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطینی، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو دینا، اگر تو چاہے تو دینا، ایسا نہیں بولے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کیوں دے رہا ہے اس کو، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، اللہ جس کو چاہے دے۔ پھر مسئلہ کیا ہے مانگنے میں؟ دنیا میں آدمی کسی سے مانگتا ہے، کہتا بھائی تمہاری ضرورت ہو تو پہلے تم اپنا خیال رکھو، اگر زیادہ ہو تو مجھ کو دو، یا اگر تم کو کوئی پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تو کر دو میرا کام۔ آدمی لوگوں کی مجبوری رعایت کر کے ایسا بولتا ہے، اللہ کو کیوں بولے گا ایسا؟ اللہ کی کوئی مجبوری ہے؟ اللہ اگر تم مجھ کو دے گا تو تیرے پاس دوسروں کے لیے نہیں رہے گا؟ اللہ سب کو دے گی بھی، اللہ کے پاس بہت ہے، تو اللہ کو ایسا بولنا یہ بے ادبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبودیت نہیں، دینا تو دے، نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، تو مطلب مجھ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اعتبار سے گھمنڈ کی زبان ہے، یہ جہالت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اللہ میں تیرا محتاج ہوں تو مجھ کو دے، آدمی عزم کے ساتھ مانگے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ تو دے ہی مجھ کو، چاہیے مجھ کو تو دے، اللہ سے ایسا مانگے آدمی، ضد کے ساتھ مانگے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند، کیوں؟ میرا بندہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہی ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، تو یہ مانگنا جو ہے افتقار ہے، مانگنا فقیری ہے، فقیر کیسا مانگتا ہے؟ آپ دیکھیں، اس سے اچھا اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی، آپ دیکھیے، آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہیں اس میں، ہاں چوک میں سگنل پہ رکتی نا گاڑی، لوگ آتے مانگنے کے لیے، آپ خاموش رہے 10 بار بولے گا، آپ اگر اس کو بولیں بھائی آگے جاؤ تب بھی مانگتا ہو، دے دو، اس کو امید رہتی ہے، وہ تو ایک ٹرائی تو کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے دل بدل جائے، آپ سوچیے، یعنی انسان سے انسان مانگ رہا ہے، ایسا مانگتا ہے، جبکہ یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی فقیر ہے، وہ بھی محتاج ہے، یہ بھی محتاج ہے، اللہ سے کیسا مانگنا چاہیے؟ کہ اللہ کے پاس تو ہے، یہ بھی نہیں کہ اور وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے، آدمی اللہ سے مانگے، جم کے مانگے اللہ سے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی سے عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے، اصرار سے مانگنا چاہیے، یوں نہ کہے کہ اللہ چاہے تو عطا کر، اللہ چاہے تو تیرے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک آدمی اللہ سے کہے اگر تو دینا چاہے تو دے، تو نہیں بھی بولے گا تو میں دینا چاہوں گا تو دوں گا، پھر دعا کیوں کر رہا تو؟ دعا کرنے میں کیا عقل مندی ہے؟ پھر اگر دینا ہے تو دے کا مطلب تو دوں گا، میں نہیں بھی بولے گا تو دوں گا، لیکن تو دعا کر کے اللہ تعالی کی بندگی کا اقرار کر کہ مجھ کو دے، تو مانگ اللہ سے، ورنہ اللہ کو دینا ہے تو ایسے بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دعا کا حکم کیوں دیا؟ تو یہ بھی جو ہے بے ادبی اللہ کی، کہ اس طرح سے آدمی کہے۔ مسئلہ نمبر 27، تقدیر کی وجہ سے دعا میں سستی نہ کرنا، یہ بھی نادانی کے آدمی کہے بھائی تقدیر میں ہوگا تو ملے گا، مانگ کے کیا مطلب؟ اللہ کو دینا ہوگا، دے گا اللہ تعالیٰ، خام اگر کیوں مانگے، اللہ نے طے کیا ہوگا تو مل جائے گا، تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیوقوفی، دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کو مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ دے یا نہ دے تو مانگ، تیری نجات مانگنے میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز نہیں بھی دیتا ہے تو تب بھی تجھ کو مانگنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ تجھ کو معلوم نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس کے بدلے کیا دے گا، اس کے بدلے کیا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، تجھ کو نہیں معلوم، تو مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی تقدیر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا، اس نے بتایا تجھ کو دے گا کہ نہیں دے گا، نہیں. تو تقدیر کے ساتھ دعا کو جوڑ کے دعا سے بچنا یا دعا چھوڑنا غلط ہے. عبداللہ بن مسعود، اب دیکھیں صحابہ کی دعا دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اپنی دعا میں، انہ کان یقول اللہم ان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبتنی فی السعداء، دعا کرتے تھے اے اللہ تو نے اگر اپنے پاس مجھے آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں لکھا ہے تو اسی میں باقی رکھ، فَإِنَّكَ تَمْحُ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ تو جو بھی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے، یعنی اے اللہ اگر تو نے مجھ کو نیک لوگوں میں لکھا ہے، جنتیوں میں لکھا ہے، اے اللہ اس کو باقی رکھ، اس کو ہٹا مت، اس کو ہٹا مت، اس کو مٹا مت. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے شقیق ابن سلمہ ابو وائل اسدی رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے ہیں لیکن ان کو مخدرم کہتے ہیں. مخدرم کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں کر پائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، تو صحابی بن سکے نہیں لیکن تھے تب بھی، وہ مقدرم ان کو کہتے ہیں. وہ دعا کیسے کرتے تھے؟ کان مما یکثر ان یدعو بہا اولئک الکلمات، وہ ان کلمات سے دعا کرتے تھے. کیا کہتے تھے اپنی دعا میں؟ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فامحنا واکتبنا سعدا، اے اللہ تو نے اگر ہم کو جہنمی لکھا ہے، ناکام، برباد ہونے والے، جہنم میں جانے والے، شقی، اگر تو نے اپنے پاس ہم کو شقی لکھا ہے، اللہ اس کو مٹا، اس کو مٹا دے اور ہم کو کامیاب لوگوں میں سے لکھ، ہم کو جنتیوں میں لکھ دے. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَا فَأَثْبِتْنَا، اور اگر تو نے ہم کو سعید، کامیاب، جنتی لکھا ہے، ہم کو اس میں باقی رکھ. فَإِنَّكَ تَمْحُ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے، باقی رکھتا ہے، لکھتا ہے. وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، تیرے پاس ام الکتاب ہے. ایسی دعا مانگنا چاہیے، اللہ جہنمی لکھا ہے جنتی بنا، نہیں بنا سکتا اللہ. آدمی اللہ سے مانگنے کی اس کے اندر یعنی حرص ہونا چاہیے، ضد ہونا چاہیے، مانگے، اب اس سے زیادہ کیا مانگے گا آدمی، جہنمی لکھا تو بھی جنتی بنا اللہ، کیونکہ تو نے جب بتایا دعا کرو میں قبول کروں گا، ہم کر رہے ہیں، تو نے کہا دعا کرو میں قبول کروں گا، یہ دنیا کی چیزیں تو ہے ہی ہے، ہم ڈائریکٹ جنت مانگ رہے ہیں. جہنمی لکھا ہے تب بھی جنتی بنا، ایسی بھی دعا مانگ سکتا ہے آدمی. سلف ہمارے مانگتے تھے، عبداللہ بن مسعود اور شقیق بن سلمہ، ان سے دعا ثابت ہے. ابن جریر الطبری نے دونوں روایتیں نقل کی ہیں اور شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. نمبر آٹھ، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں حد پار کرنے سے آدمی بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، بعد کے دور میں کچھ لوگ آئیں گے ایسے جو دعا میں حد پار کر دیں گے، دعا میں حد پار کریں گے، یعنی جو شریعت کی حدیں ہیں ان کو پار کر جائیں گے. اس تعلق سے کئی باتیں علماء نے ذکر کی ہیں. مثال کے طور پر دعا میں حد پار کرنا یہ ہے کہ حرام چیز کی دعا کرے آدمی، یہ کیا ہوا؟ شریعت کی حدود ہے فلاں کے، یعنی گناہ کی دعا کرے مثلا، تو گناہ کی دعا کرنا یہ حد پار کرنا ہے. یا اسی طرح سے ایک آدمی شعر شاعری میں دعا کرے، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سجع دعا میں کرنا بھی اس میں داخل ہے، کہ ایک آدمی گانے کی طرح دعا کرے، گانا گا کے دعا کرے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا کا مذاق. بعض آپ دیکھیے قوالیاں ایسی ہیں کہ جن میں دعا ہے، تو کوئی آدمی ایسے کسی سے مانگتا ہے تو اس طرح سے گا کے ڈھول تاشے کے اوپر ایک آدمی اللہ سے میری توبہ میری توبہ کہہ رہا ہے، شرم آنا چاہیے اس کو، بلکہ وہ خود گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے. سوچیے، یعنی اس کی توبہ بھی خود ایک گناہ ہے. آدمی ڈھول تاشے کے ساتھ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے، آپ غور کریں کتنی افسوس کی چیز ہے، وہ توبہ خود گناہ ہے اس کا. تو دعا میں بعض جو ہے آنے والے وہ کیا کریں گے، حد پار کر جائیں گے. اسی طرح سے بعض علماء نے کہا ہے کہ چیخ چیخ کے دعا کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے. ایک آدمی چیخ چیخ کے شور شرابہ کر کے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی جو ہے حدود پار کرنے میں آتا ہے. تو ایسی کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب دعا کا حکم دیا ہے تو اللہ نے ابتدا سے بھی منع کیا ہے. سورہ الاعراف میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وخفیۃ اور چپکے چپکے. دعا میں اصل کیا ہے؟ اخفاء، الا یہ کہ اس کا ثبوت ہو جہر کا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی چپکے چپکے ہی دعا کرے اللہ سے، شور شرابہ کرنا اعتداء ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین. اللہ نے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو جیسے دعا کا حکم دیا اور اعتداء کے بارے میں بتایا، اللہ پسند نہیں کرتا ہے حد پار کرنے کو. اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان قریب قوم آئے گی ایسے لوگ آئیں گے جو حد پار کر جائیں گے. تو یہ سب جو ہے غلط باتیں ہیں دعا میں حد پار کرنا. سجع کے الفاظ میں دعا کرنا، جیسے ابن عباس کا بھی قول آئے گا آگے، کہ آدمی سجع میں دعا کرے، شعر شاعری کی طرح دعا کرے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ مذاق ہے ایک طرح سے. گا گا کے دعا کر رہا ہے آدمی، تو یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. نمبر 9، دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی اللہ سے مصیبت نہ مانگے، آدمی اللہ سے عذاب نہیں مانگے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. بلکہ انسان کو اللہ سے عافیت اور مغفرت مانگنا چاہیے، رحمت مانگنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان صاحب تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے. قد خفت فصار مثل الفرق، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے تھے اور ایسے نحیف ہو گئے تھے کہ گویا چڑیا کا بچہ ہو، ایک دم آدمی نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کہا کہ تم کچھ دعا کرتے تھے، اللہ سے کچھ مانگا تم نے، ایسا کیسے حال ہو گیا تمہارا؟ قال نعم، کہا ہاں، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا. ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر تو آخرت میں مجھ کو سزا دینے والا ہے، جو بھی میری آخرت کی سزا ہے مجھ کو دنیا میں دے دے، آخرت کی بجائے مجھ کو دنیا ہی میں سزا دے دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، لا تطیقه او لا تستطيع. سبحان اللہ، طاقت ہے تمہارے اندر؟ یعنی دنیا میں عذاب تم برداشت کر پاؤ گے؟ یعنی کیوں مانگا اللہ سے عذاب؟ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ تمہارے اندر؟ تم نئی طاقت رکھتے اس کی. لا تطیقه، افلا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسا کیوں نہیں کہا، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اگر تو آخرت کا عذاب دنیا میں مانگ سکتا ہے، آخرت میں بھی عذاب نہیں چاہیے، دنیا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی تو مانگ سکتا تھا نا، ایسا کیوں نہیں مانگا؟ جب مانگا تو ایسا مانگ لیتا، معافی مانگ لیتا کہ کل کی سزا آج دے دو، کل مت دو، کہ بجائے کل بھی مت دو آج بھی مت دو، یہ بھی تو موقع ہے نا، تو ایسا کیوں نہیں مانگا؟ پھر کہتے ہیں، فدعا اللہ لہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے دعا کی، فشفاہ، تو اللہ نے ان کو شفا دے دی. یعنی آپ نے خود دعا کی شفا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ان کو شفا دے دی. تو کبھی کبھی آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے دعا بہت سمجھداری سے مانگنا چاہیے. اب دیکھیں انہوں نے کیا مانگا تھا، دنیا میں تکلیف دے دے، دے دی اللہ نے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو آدمی کو دعا بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. خاص طور سے اولاد کے لیے آپ دیکھیے, بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں ماٹی ملے مر جا, جا کے ہاں ڈوب کے مر جا, کچھ بھی بول دیتی ہیں. کبھی ہو گیا تو سوچیے, کبھی اپنے اوپر آدمی بد دعا کر لیتا ہے, تو نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو دعا کرنے میں بہت ہی سمجھداری سے دعا کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. دعا کے آداب میں نمبر 30, ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دعا مانگے تو تکرار بھی اس میں کرے, یعنی ایک چیز میں کو کئی مرتبہ مانگے, یہ بھی ادب ہے اور یہ گڑ گڑانے کا انداز ہے, یہ محتاجی کا اظہار ہے. فقیر بھی کیا کرتا ہے, آپ دیکھیے فقیر کو دیکھیے دعا مانگنا آ جائے گا. واقعی جو محتاج ہے اس کو آپ دیکھیے کیسے مانگتا ہے, اللہ سے افتقار کے ساتھ مانگے آدمی, واقعی فقیر بن کے مانگے. کیونکہ اللہ فقیر ہیں ہم لوگ بھائی, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کی طرف سے ہمارے بارے میں فیصلہ ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو. تو ہم لوگ ہیں فقیر, واقعی فقیر ہیں ہم لوگ, جو نہیں مانتا وہ عقل کا بھی فقیر ہے. ہم لوگ واقعی فقیر ہیں, اللہ کے محتاج ہیں. اور ایک اعتبار سے یہ عزت بھی ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کے آگے فقیر ہو, اللہ کا محتاج اپنے آپ کو مانتا ہو اور مستغنی ہو, مخلوق سے مستغنی ہو, اللہ کے آگے فقیر ہو, یہ شرف والا آدمی ہے. تو بار بار مانگنا یہ بھی کیا ہے, محتاجی کا اظہار ہے, اور یہ دعا کا ادب ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے, فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تین بار دعا کرتے ہیں, جب آپ مانگتے تین بار مانگتے ہیں, یعنی تین بار مانگنا, اے اللہ مغفرت کر دے, اے اللہ مغفرت کر دے, اے اللہ مغفرت کر دے, تو اس طرح سے تکرار کرنا دعا کی. تکرار کرنا کیا ہے, یہ آدمی کے لیے توازو کی چیز ہے, محتاجی اور عاجزی اور تضرع اور خشوع اور خضوع اس کے اندر ہے, واقعی دعا کی روح ہے یہ چیز. آدمی کو بار بار گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو تکرار دعا میں یہ بھی دعا کا ادب ہے. مسئلہ نمبر 31, دعا میں بے جا تفصیل کی بجائے جامع الفاظ اختیار کرنا, بے وجہ تفصیل, اے اللہ میری انگلی اچھی رکھ, اے اللہ میرے انگوٹھا اچھا رکھ, اے اللہ میری کوہنی اچھی رکھ, اے اللہ سر سے پاؤں تک اچھا رکھ, بول سکتا ہے نا آدمی. تو اس طرح سے بے جا تفصیل کرنا صحابی نے منع کیا, اپنے بیٹے کو جب سنا ان سے دعا کرتے ہوئے بیٹے کو, اے اللہ جنت میں دائیں طرف ایسا دے اور فلاں دے اور ایسا محل دے اور یوں دے, انہوں نے کہا کیوں, جنت مانگ اللہ سے, جنت مانگ لے, جنت مل گئی سب مل جائے گا اس میں. تو بعض اوقات آدمی بے وجہ تطویل اور تفصیل اختیار کرتا ہے جس میں رکاکت ہوتی ہے, اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی دعا کے اندر. جامع دعا کرنا چاہیے, ایسی دعا جس کے الفاظ تھوڑے ہوں, جس میں زیادہ آ جائے, جس میں زیادہ آ جائے کم الفاظ کے اندر, اس کو جامع کہتے ہیں, جو جمع کر لے ساری چیزوں کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں سے ایسی دعائیں پسند کرتے تھے جو جامع ہوں, اور اس کے چھوڑ دیتے تھے تفصیلات کو, چھوڑ دیتے تھے, جامع دعائیں آپ کرتے تھے. تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت, اگر واقعی ضرورت ہے تفصیل کی تو ٹھیک ہے, لیکن بے وجہ کی خامخواہ کی تفصیل جس میں تکلف ہو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک آدمی دعا کرے اللہ سے, اے اللہ میرے گھر کے ستون کی حفاظت کر, میرے گھر کی کھڑکی کی حفاظت کر, میرے دروازے کی حفاظت کر, دیواروں کی, چھت کی, قالین کی, پنکھے کی, کیا ضرورت ہے, میرے گھر بار کی حفاظت کر, بول سکتا ہے نا. بے وجہ کی تفصیل ہے یہ, ضرورت نہیں تھی اس کی. تو اس طرح کی تفاصیل جس میں کوئی مصلحت نہ ہو آدمی ایسی دعا نہ کرے. البتہ جامع دعائیں یہ سنت ہے, ایسی دعا جس میں تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ آ جاتا ہو ایسی دعائیں آدمی کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, تھوڑی دیر پہلے ہم نے دعا دیکھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. کیا بچا, کوئی کچھ بچا اس میں؟ سب آ گیا اس میں. دنیا میں بھلائی، علم آئے گا اس میں، عبادات آئیں گی اس میں، رزق حلال آئے گا اس کے اندر، صحت آئے گی، عافیت آئے گی. بھلائی میں، بھلائی کا میننگ کتنا ہے؟ اور بھلائی کس کے حساب سے؟ میرے حساب سے، تیرے علم کے حساب سے. وہ بھی اللہ کے حوالے کر دیا کہ بھلائی اللہ کو بول دیا، اللہ کو معلوم میری بھلائی کس میں ہے. بعض اوقات میں مانگتا ہوں لیکن میری بھلائی اس میں نہیں ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات اللہ یہی رشتہ چاہیے، بعد میں بولتا کیوں کیا تھا دعا میں. اور عورت بھی بتائے تھے بہت نیک ہے، ہاں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اور یوں ہے تو ہے، اتنا کماتا کائے کا کنگال کہیں کا، بڑی بڑی باتیں کی تھی، خام کا دعا کی میں اللہ یہی چاہیے، دوسرا نہیں چاہیے. بعد میں معلوم پڑتا ہے سب ہاں معاملہ مصیبت والا تھا. تو انسان کو نہیں معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. اے اللہ بھلائی دے دنیا میں، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم سے نجات. وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی ہمیشہ کے لیے بھی نہیں جانا، شروع میں بھی نہیں جانا، جانا ہی نہیں. اس سے زیادہ کیا مانگ سکتا ہے آدمی؟ سارا آ جاتا ہے اس کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کیا دعا ہے؟ یہی دعا ہے. تو یہ ایک ادب ہے کہ آدمی بیجا تفاصیل سے بچے. یہ حدیث ابو داؤد اور حاکم کی اور سید جامع صغیر میں موجود ہے. تو یہ آداب ہیں. کچھ آداب اور ہیں جو مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں، جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں. اپنے خلاف بد دعا سے بچنا، اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنا. کبھی کبھی انسان غصے میں آ کے اپنے اوپر بد دعا کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے اوپر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے اوپر بد دعا مت کرو. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے خادموں پر بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں پر بد دعا مت کرو. لا توافقوا من اللہ ساعۃ يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا کسی گھڑی میں قبول ہو جائے، جو مانگائے وہ ہو جائے. معلوم ہے کہ کبھی کبھی اپنے خلاف بد دعا بھی اللہ قبول کر لیے، تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں کرتا ہے. عموماً نہیں ہوتا ایسا، اسے مانگتے کوئی مر نہیں جاتا، اکثر نہیں مرتا ہے، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے ایسا. تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے، وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور مانگ لیا اس نے، تو اب بعد میں خود ہی پچھتائے گا. لہذا آدمی کو بد دعا اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے خادموں پر اور اپنے مالوں پر بد دعا نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الزہد و رقائق میں. تو اپنے خلاف بد دعا کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی حد بندی نہ کرے. حد بندی دعا میں کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی چیز مانگے تو صرف اتنوں کو دے، ایسا نہیں مانگے، سب کو دیا تو کیا نقصان ہے. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی وقمنا معہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے. فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ، ایک دیہاتی شخص تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اس نے کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ میرے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے دونوں کے سوا کسی پر رحم مت کر. دیہاتی آدمی دعا کیا، یہ کیا مطلب؟ ہم دونوں بس. یعنی اس نے اپنے ساتھ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، یعنی محبت کرتا تھا، مسلمان تھا آدمی. تو کیا دعا کی؟ اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ولا ترحم معنا، ہمارے ساتھ کسی تیسرے پہ رحم مت کر. فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاعرابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک روایت میں کہ آپ ہنسے، اور آپ نے اس دیہاتی سے کہا، لقد حجرت واسعا، تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا، حجرت واسعا یرید رحمت اللہ. راوی کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، وہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے کیا کہا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اتنی وسیع ہے کہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، کوئی چیز اللہ کی رحمت سے باہر نہیں. تو نے اللہ کی رحمت جو وسیع ہے اس کو کیا کر دیا، محدود کر دیا. تو ایسی دعا نہ کرے کہ اللہ صرف ہمارے گھر میں ہم لوگوں کے ہی رزق میں برکت دے، باقی کسی کو بھی نہیں. ایسی دعا کی کیا ضرورت ہے، اپنے لیے بھی مانگے دوسروں کے لیے بھی مانگے. دوسروں کے لیے نہیں مانگتا ہے، کم سے کم نہ کی دعا تو نہ کرے. اپنے لیے مانگ رہا ہے مانگے، سب کے لیے مانگے. آدمی واقعی مومن اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی کو ایسا لگے کہ یہ دعا میری قبول ہو سکتی تو سب کے لیے مانگے. کبھی کبھی دل میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی دل میں رقت ہے اور اللہ سے تعلق اور ساری چیزیں محسوس ہوتی، ان اوقات میں، ان لمحات میں آدمی صرف اپنے لیے مانگے کیا مطلب ہے، سب کے لیے مانگے آدمی، سارے مسلمانوں کے لیے مانگے اور زیادہ سے زیادہ مانگے آدمی، تو اس کا یہ جو چیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے. الدین النصیح، دین کیا ہے، خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنا. تو آدمی جب بھلائی کی دعا کر رہا ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں، دوست کے لیے، دشمن کے لیے بھی مانگے بھائی، کیوں نہیں. اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھ دے، مانگے اللہ سے. آدمی کو مانگنا چاہیے، دعا میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بخاری کی روایت ہے اور کتاب الادب میں امام البخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور ادب دعا کے سلسلے میں یہ ہے، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، کہ دعا میں خاص طور سے نماز میں جب آدمی دعا کرے تو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. نماز میں جب آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کے وقت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے، اور یہ بہت سخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ. لوگ جو نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اس حرکت سے باز آئیں، او لَتُقْتَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ، ورنہ خوف ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں واپس ہی نہ لوٹے. تو یعنی یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے کہ کہیں اندھے نہ ہو جائیں، کہ ان کی نگاہیں چھین نہ لی جائیں، بصارت ان کی، بینائی ان کی سلب نہ کر لی جائے. تو یہ ڈانٹ ہے اس کے اوپر. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب نماز میں کچھ دعا کر رہا ہو تو آسمان کی طرف نہ دیکھے. آپ دیکھیں بعض نادان لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں تراویح وغیرہ میں ہوتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں دعا کے وقت میں. نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا میں آدمی کو آسمان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. وہ اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، نماز میں سجدے کی جگہ پر. اسی طرح سے ایک اور ادب دعا کا یہ بھی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہے، بھی کوئی غلطی نہیں ہے میری بھائی اس میں، زیادہ نکات بعد میں بھی کبھی سامنے آتے ہیں. تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ شعر شاعری اور سجع میں دعا نہ کرے، ردیف اور قافی کی طرح دعا نہ کرے، پوئٹری کی طرح دعا نہ کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، دعا میں سجع سے، شعر شاعری کی طرح دعا کرنے سے بچ. فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك، یعنی لا يفعلون الا ذلك الاجتناب، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھا وہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی دعا میں شعر شاعری کے انداز سے بچتے تھے، وہ دعا میں اشعار اور سجع وغیرہ سے بچتے تھے. تو اس کو امام البخاری اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الدعوات میں. تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اسی طرح سے ایک ادب اس میں یہ بھی ہے کہ دعا میں بلا سبب آواز اونچی نہ کرے، بلا سبب آواز دعا میں اونچی نہ کرے. دعا میں اصل اخفاء ہے. دعا میں عام طور سے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ چپکے چپکے دعا کرے، سوائے ان مواقع کے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے دعا کرنا ثابت ہے، یا جس میں آواز سے دعا کرنے میں کوئی مصلحت ہو. مثلا کسی انسان کے لیے آدمی دعا کر رہا ہے، آواز سے دعا کریں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ فلاں کو ہدایت دے، اللہ فلاں کی مغفرت فرمائے، یا مثال کے طور پر آدمی خطبہ دے رہا ہے اس میں دعا کر رہا ہے، آواز سے دعا کر سکتا ہے جہراً. تو جو مواقع ہیں ان میں آدمی آواز اور جہر سے دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آدمی چپکے چپکے دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، سورة الاعراف آیت نمبر 205. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کر، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر چپکے چپکے اور جہر نہ کرتے ہوئے، الفاظ کو جہرن ادا نہ کرتے ہوئے، بالغدو والآصال صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے مت بن. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیتا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، تضرع گڑ گڑا کر اور خفیہ چپکے چپکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تضرعا وخفیتا قال السر، ابن عباس کہتے ہیں کہ تضرعا وخفیتا کا مطلب کیا ہے؟ چپکے چپکے، چپکے چپکے، یعنی خفیہ کا مطلب نہیں کہیں خفیہ جا کے دعا کریں، خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چپکے چپکے اللہ سے دعا کرے، شور شرابہ دعا میں نہ کرے. ابن کثیر نے قول ابن عباس کا ذکر کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، تو اس میں بھی کیسے دعا کی؟ نداء خفیہ، چپکے چپکے رب اپنے رب سے حضرت زکریہ نے دعا کی تھی. تو دعا میں افضل یہی ہے، اصل یہی ہے کہ آدمی اس کو چپکے چپکے کرے، سوائے ان مقامات کے جن کو جہرن کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہو، جیسے نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس میں دعا یا کلمات بھی ہیں، وہ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو آواز سے پڑھنا ہے، اس میں جہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے. اسی طرح سے بعض اور مسائل اس میں ضمناً ہیں کہ کیا دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو دعا کے آداب میں سے ہے. اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. بعض روایات اس باب میں آئی ہیں جن میں سے ایک روایت جو ان سب میں زیادہ یعنی قوی دکھائی دیتی ہے جو کہ ضعیف ہے، ابو نعیم کہتے ہیں رأیت ابن عمر وابن الزبیر یدعوانی یدیرانی بالراحتین علی الوجہ. امام البخاری نے الادب المفرد، یہ دوسری کتاب ہے بخاری نے، اور ایک کتاب ان کی ہے الادب المفرد، اس میں اس کو بیان کیا ہے. کیا ہے؟ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھا یدعوان، کہ وہ دعا کر رہے تھے، یدیرانی بالراحتین علی الوجہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں چہرے پر مل رہے تھے. اولاً اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے. شیخ الالبانی کہتے ہیں ضعیف الاسناد فیہ محمد ابن فلیح عن ابی فیہما ضعف، اس روایت کی سند میں محمد ابن فلیح راوی ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ دونوں میں ضعف ہے، لہذا یہ روایت معتبر نہیں ہے. مزید یہ کہ اس کے الفاظ میں اس بات کی واقعی صراحت نہیں ہے کہ دعا کے ختم پر یہ تھا، کیونکہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں دعا کر رہے ہیں اور اپنا ہاتھ چہرے پر جو ہے پھیر رہے ہیں. تو یہ پھیرنا چہرے پر دعا کے ختم پر ہے یا دوران دعا، اس کی صراحت اس میں نہیں ہے، لہذا یہ بھی کہنا یقینی طور پر نہیں ہوگا کہ ہاں یہ دعا کے ختم پر ہی ہے، اس کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس بارے میں اور دو روایتیں ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جو ترمذی میں ہیں، اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، لیکن یہ دونوں بھی حدیثیں ضعیف ہیں اور مل کر قوی نہیں بنتی ہیں. علماء نے کہا کہ دونوں مل کر قوی نہیں بنتی، اگرچہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ سب مل کر حسن درجے کی ہوتی ہے بلوغ المرام میں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اسناد دیکھنے کے بعد محقق علماء نے بات کہی ہے کہ نہیں، کہ ان روایتوں میں آپس میں قوت نہیں بنتی، اس لیے کہ ان میں ضعف زیادہ ہے۔ تو صحیح بات اس میں یہی محسوس ہوتی ہے کہ دعا کی ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے کوئی قوی حدیث نہیں ہے، اگر ہو تو آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن اب تک ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی۔ تو یہ کچھ آداب دعا کے سلسلے میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم، چھٹی فصل ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں، اس لیے بھی ہے تاکہ ہم ان دعاؤں کو اختیار کریں، کیونکہ بہت جامع دعائیں ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر جمع کی جائیں تو وہ خود ایک دن بھر کا کورس ہو سکتا ہے، اتنی دعائیں اور اتنی پیاری دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو علم سے متعلق ہے، علم اور عمل سے متعلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور تینوں باتیں آپ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے۔ نمبر ایک، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھا دیا ہے اس کو میرے لیے فائدہ مند بنا دے، جو علم ہے اس سے انتفاع کی توفیق دے۔ دو، وعلمنی ما ينفعنی، اور مجھ کو وہ علم دے جو میرے لیے نفع والا ہو۔ نمبر تین، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم کو اور بڑھا۔ آدمی دیکھیے تین اعتبار سے علم کے تعلق سے آدمی نقصان اور خسارے میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے پاس نفع والا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے پاس گمراہی کا اور باطل کا علم ہوتا ہے، جادو کا علم یا اس طرح کی دوسری بھی خرافات، شرک اور بدعات کا علم۔ تو ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس نفع والا علم نہیں ہوتا ہے، تو اس سے پناہ ہے کہ اللہ مجھ کو وہی علم دے جو نفع والا ہو۔ دوسری غلطی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم ہوتا ہے نفع والا، لیکن وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، نہ وہ علم اس کے اعتقاد کی اصلاح کرتا ہے، نہ اس علم سے آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، نہ اس علم سے آدمی سماج کی اصلاح کرتا ہے۔ تو علم ہوتا ہے لیکن عمل اور دعوت کے ذریعے سے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تین، علم ہوتا ہے لیکن آدھا ادھورا، تھوڑا زیادہ علم نہیں ہوتا آدمی کے پاس کہ اس کے لیے کفایت کر جائے، تو آدمی آدھے علم سے کیا کرتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا علم کی قلت بھی انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایک اس میں دعا ہے کہ منفعت والا علم دے، جو علم دیا اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور تھوڑا علم نہیں زیادہ علم دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ علم کی طلب اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، زیادہ علم اچھا نہیں، زیادہ علم حاصل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ عقل مند، زیادہ علم مناسب نہیں، زیادہ علم کریں گے زیادہ سوال ہوں گے قیامت کے دن، زیادہ علم آئے گا تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا، پھر عمل نہیں کر پائیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، اس لیے کیا کرو، زیادہ علم حاصل مت کرو۔ تو یہ بھی گمراہی ہے۔ جس انسان کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر علم حاصل کرنا لازم ہے، اگر وہ علم میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس دعا میں آپ دیکھیے، علم سے فائدہ اٹھانا اور نفع والا علم اللہ سے مانگنا اور زیادہ علم مانگنا، تینوں چیزیں ہم کو ایک ہی دعا میں ملتی ہیں، بہت جامع دعا ہے۔ نمبر دو، فروہ ابن نوف الاشجعی کہتے ہیں، سألت عائشة عما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو به اللہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے، آپ اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ قالت، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. آپ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کتنی چھوٹی دعا لیکن سب آ گیا اس میں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے، اور اس عمل کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا. انسان یا تو کرے گا یا تو نہیں کرے گا، لیکن انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کرنے کے کام نہیں کرتا، نہیں کرنے کے کام کرتا. تو جو کرنے کا کام میں نے نہیں کیا اس کا جو شر ہے دنیا اور آخرت میں وبال اگر ہے، تو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کو بچا لے اس کے شر سے. جو کرنا تھا میں نے نہیں کیا، تو جو میں نے نہیں کیا وہ کون سا ہے، کرنا صحیح تھا، اور جو میں نے کیا ہے اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا یا ایسا کام نہیں چھوڑا جو کرنا چاہیے تھا، اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم کو سکھانے کے لیے آپ نے اس طرح سے کہا. اور دوسری بات یہ کہ واقعی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو نہیں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، واقعی ڈرنے والا انسان، واقعی جب ڈرنے والا ہوتا ہے انسان. اب دنیا میں لوگوں میں بھی دیکھیے آپ، بچے جو نیک ہوتے ہیں اگر شرارت کرنے والے بچے کو ڈانٹے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے، کچھ کیا نہیں اس نے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اس کے مزاج میں تقویٰ ہے، اس کے مزاج میں حیا ہے، اس کے مزاج میں ڈر ہے. تو غلطی کرنے والے کو ڈانٹے تو وہ بھی ڈرتا ہے حالانکہ اس نے کچھ بھی غلطی نہیں کیا ہے. لہذا جو انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ برے لوگوں کو دیکھ کے خود ڈرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اچھا کر کے بھی سمجھتا میں نے کوتاہی کی. جب اس کا پیمانہ اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کے اعلیٰ اعمال بھی اس کو کمتر دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا، اور ان اعمال کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیے. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ساری کوتاہیاں ہماری اس میں جمع ہو جاتی ہے، اور ان سب کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں عذاب سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور ایک دعا ہے، شداد ابن اوس کہتے ہیں، صحابی ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شداد ابن اوس، اے شداد ابن اوس، اذا رأیت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة فاکنز ہؤلاء الکلمات. اے شداد ابن اوس، جب تو دیکھے لوگوں کو کہ وہ سونے چاندی کے خزانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو ان کلمات کا اہتمام خزانہ سمجھ، تو اس دعا کو مانگنے ہی کو خزانہ بنا لے اپنے لیے، وہ سونے چاندی میں پڑے لینے دے ان کو، لیکن تو ان کلمات کو، ان دعا، اس دعا کو تو یاد کر، اس کا اہتمام کر، اسی کو تو خزانہ سمجھ لی، اس لیے کہ یہ خزانے سے بھی بہتر ہے. فکنز ہؤلاء الکلمات، کیا کلمات ہیں وہ؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں دین پر ثابت قدمی. سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز، دین پر ثابت قدمی تجھ سے طلب کرتا ہوں. والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت کے راستے پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی توفیق مانگتا ہوں. ایک ہے گرتے پڑتے سستی کے ساتھ چل رہا، کیسا تو بھی چھوڑ چھوڑ کے صرف فرض پر پکڑ کے چل رہا. دوسرا راستہ کیسا ہے؟ مجاہدے والا، قربانی والا، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام، اور جتنا کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے اپنی طرف سے، لازم چھوڑ کے اور زائد کر رہا ہے، یعنی نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اور رخصت کی بجائے مجاہدے کا راستہ اپنا رہا ہے عظیمت کا. وَلْعَظِيمَةَ عَلَى رُشْدِ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا؟ وہ ساری چیزیں، وہ اسباب جن سے تیری رحمت کا حصول لازم اور یقینی ہو جاتا ہے. اے اللہ وہ اسباب دے دے جن سے تیری رحمت یقیناً ملے. وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور وہ بڑے بڑے اسباب جن کے ذریعے تیری مغفرت، تیری طرف سے مغفرت کا حصول یقینی ہو جاتا ہے. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں نعمت کے شکر کی توفیق، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو جاؤں. وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے کی توفیق. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھ کو تو کیا دے، قلب سلیم دے، ایسا دل جو شرک، کفر، نفاق، شک، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ریا، ساری خرافات، قلبًا سلیمًا، ٹھیک ٹھاک ایک دم اچھا دل مجھ کو دے دے، وَلِسَانًا صَادِقًا اور سچی زبان مجھ کو عطا کر، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ جو تیرے علم میں بھلائی ہے مجھ کو دے دے۔ اپنی عقل چلتی کہ صحیح، تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا میں بھلائی، ہم بعض اوقات انویسٹ کرتے بعد میں معلوم پڑتا غلطی کیا، بزنس میں آدمی پیسہ لگاتا ہے بعد میں معلوم پڑتا ہے میں نے غلطی کی، چاہے نکاح ہو، بزنس ہو، گھر لیتا ہے کسی علاقے میں، اتنا جی کا جنجال ہو جاتا ہے، اس کو سستے میں بیچ کے نکلنا پڑتا ہے وہاں سے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے، تو اپنے حساب سے وہ خیر سمجھتا ہے، نہیں، اے اللہ تیرے علم میں جو خیر ہے دے دے مجھ کو۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ جس چیز کو تو جانتا ہے کہ یہ شر ہے اللہ مجھ کو بچا لے اس سے، یعنی اللہ کے علم کے حوالے کر دے آدمی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں ہر اس گناہ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں جو تیرے علم میں میری غلطی ہے۔ بعض اوقات آدمی خود نہیں جانتا کہ اس نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آدمی کیا کر رہا ہے کہ اللہ میں استغفار کرتا ہوں ہر اس غلطی سے جس کو تو جانتا ہے کہ وہ غلطی ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یقیناً تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ایسی دعا ہے، کتنی زبردست دعا ہے، یعنی اس میں دین پر ثابت قدمی، اسی طرح سے رحمت، مغفرت، اسی طرح سے اللہ کا شکر، اس کی عبادت، قلب سلیم، اچھی زبان، سچی زبان، پھر اللہ کے علم کے مطابق خیر، اللہ کے علم کے مطابق شر سے نجات، اور ساری غلطیوں سے اللہ کے علم کے مطابق جو اللہ کے علم ہے کہ ہماری غلطی ہے، مغفرت کی بھی دعا اللہ سے۔ اور انک انت علام الغیوب، کیوں؟ اس لیے کہ تو سارے غیوب کا جاننے والا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں، اور صحیح ہم شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اذان کتنے بجے؟ 4 کو اذان ہے، ٹھیک ہے۔ ساتویں فصل ہم دیکھتے ہیں، دعا میں وسیلہ اختیار کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لہذا کچھ لوگ ہیں جو قبروں پر جا کر قبر والوں سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ قبر سے مانگنا، صاحب قبر سے مانگنا شرک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کسی شخصیت کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن یہ بھی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے نام کے وسیلے سے مانگا جائے، کسی کے حق کے، کسی کے مقام کے وسیلے سے مانگا جائے۔ جیسے کوئی آدمی کہے اللہ میرے دادا جان حافظ تھے، میری مغفرت کر دے، دادا جان کا تیرا کیا ہے؟ تو کوئی آدمی کسی کے نام، کسی کے مقام یا کسی شخصیت کے تذکرے کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو کسی سے ڈائریکٹلی قبر والوں سے مانگنا شرک ہے، اور کسی شخص کے نام کے وسیلے سے مانگنا یہ غلطی ہے، بلکہ اس کو بدعت بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن وسیلے میں بعض لوگ دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے کہا وسیلہ دعا میں ہے ہی نہیں، دعا میں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی نادان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ ہم اس لیے اختیار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے، وسیلہ دعا میں کرنا، اختیار کرنا، وہ ہمارے لیے ادب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ادب ملا ہے۔ کون سا وسیلہ صحیح ہے، کون سا وسیلہ غلط ہے، آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی سرے سے سب کچھ انکار کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر غیر اللہ سے دعا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا دعا ہی غلط ہو جائے گی؟ نہیں، غیر اللہ سے دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز غلط ہوتی ہے اور ایک چیز صحیح ہوتی ہے، تو آدمی کو دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ تو وسیلہ بھی غلط وسیلہ بھی ہے اور صحیح وسیلہ بھی ہے. صحیح وسیلہ کیا ہے؟ وہ تین ہیں، یاد رکھیں اس کو. دعا کرنے میں وسیلہ اختیار کرنا، تین قسم کے وسیلے مشروع ہیں، شریعت میں جائز بلکہ مستحب ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اللہ تعالی کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ پہلا وسیلہ ہے جو کہ جائز بلکہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے، دعا قبول ہوتی ہے اس سے. نمبر دو، اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا، کہ کوئی نیکی انسان نے کی ہے، اس نیکی کی بنیاد پر اللہ سے مانگے، اللہ میں نے نیکی کیا لہذا میری فلاں دعا قبول کر لے، تو یہ بھی جائز اور مستحب ہے. نمبر تین، کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کرنا، یعنی اس کو دعا کی گزارش کرنا تاکہ وہ دعا کرے، بشرطے کہ وہ قبر میں نہ ہو، زندہ بولنے میں بھی کیا ہوتا ہے بعض اوقات، وہ زندہ ہی ہے نا، اس کی موت نہ ہوئی ہو، اس کو موت نہ آئی ہو، وہ زندہ انسان ہے، اسے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو یہ تیسرا وسیلہ ہے. یہ تین وسیلے مشروع ہیں، ثابت ہیں. ان کی دلیلیں کیا ہم دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ، جب اسے کوئی فکر یا غم پیش آئے، غم لاحق ہو، فکر اور غم اگر اس کو پیش آئے، جب بھی وہ یوں کہے، کیا کہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا، انی عبدک میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کی اولاد ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، بندی کا بیٹا، میں بھی بندہ، میرا باپ بھی بندہ، میری ماں بھی بندی، تو ہم تیرے سب کیا ہیں؟ بندے. یہ عاجزی کے کلمات ہیں، ہم سب بندے ہیں تیرے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی میں پورا تیرے کنٹرول میں ہوں، جیسا تو چاہے میرے ساتھ کرے، میرا کیا کچھ چلتا ہے کیا؟ میری زندگی میں تو تیرا ہی چلتا ہے. ناصیتی بیدک، میں تیرا غلام ہو گیا کیا؟ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میری زندگی میں صرف اور صرف تیرا حکم چلتا ہے، یعنی جو بھی بیماری، صحت، راحت، تکلیف، میری زندگی میں فیصلے تیرے چلتے ہیں. ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک، ہاں میرے بارے میں جو بھی تیرا فیصلہ ہے کبھی ظلم والا نہیں ہوتا ہے، میرے زندگی میں جو بھی فیصلہ تیرا ہے کیسا ہے؟ عدل و انصاف والا ہے، تو مجھ پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. تکلیف آئی ہے، مصیبت ہے، فکر ہے، غم ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو بھی حال، جس حال میں ڈالا ہے، وہ عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا، یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو نام سکھایا، یا پھر اپنے علم غیب میں اس کو تو نے چھپا رکھا ہے. جو نام تو نے اپنے لیے اختیار کیا، اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے کسی بندے کو سکھایا، یا پھر اپنے علم غیب میں اس کو چھپا کر رکھا ہے، میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء کا ماخذ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، انبیاء کی تعلیمات، یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے جو نام اختیار کیا وہ اللہ کا نام ہے. یہ نہیں کہ آدمی کہنے لگے اللہ کو برہما بھی بول سکتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ہیں، بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا کہا؟ کہ تو نے جو اپنے لیے نام اختیار کیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے کسی بندے، کس کو سکھاتا اللہ تعالیٰ؟ نبیوں کو، اپنے کسی نبی اور رسول کو تو نے سکھایا یا پھر اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو انبیاء کا علم، کتاب اور سنت کا علم ہی اللہ کے اسماء کا ماخذ ہے، اور اللہ کے نام خود اللہ نے اپنے لیے اختیار کی، کسی اور نے اس کو نہیں دیے ہیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میں دعا کرتا ہوں کہ قرآن کو تو میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ بہار کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری، اور میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے۔ وذهاب همي، اور میری فکروں کو ہٹانے والا، مٹانے والا بنا دے۔ الا اذهب الله همه وابدله مكان حزنه فرحا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی فکر اور غم کے حالات میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو ہٹا دے گا، اور اس کی جگہ، اس کے غم کی جگہ اس کو خوشی عطا فرمائے گا۔ یہ دعا کرنے پر قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هذه الكلمات، کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کلمات کو سیکھیں، ہم کو یہ کلمات سیکھنے چاہیے؟ قال اجل، کہا ہاں، ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، جس کسی نے ان کلمات کو سنا ہے اس کو چاہیے کہ ان کو سیکھے، اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو سیکھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو الصحیحہ میں ذکر کیا، کہا کہ صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کس وسیلے سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے۔ اور کسی کے نام ہوتے تو آتا نا، کس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا ہے؟ اللہ کے، تو اسماء اللہ کے۔ نمبر دو، دوسرا وسیلہ، مسئلہ نمبر 33، اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، اپنے پڑوسی کے نہیں، باپ دادا کے نہیں، اللہ ہمارے ابو بہت اچھی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، مسجد کے امام تھے، لہذا ایسا عطا فرمائے، اس کو اسی مسجد میں جاب مل سکتا ہے؟ نہیں۔ دوسرے کے اعمال کا وسیلہ نہیں، اپنے عمل کا وسیلہ۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سورہ آل عمران میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو جو مغفرت کی اور جہنم کے عذاب سے پناہ کی جو دعا ہے، اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ ہاں، تو فا جو آ رہا ہے، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت کر دے اور جہنم سے ہم کو بچا لے۔ تو اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر، ایمان کس کا عمل ہے؟ ہاں، ایمان عمل ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا عمل ہے، کس کا عمل ہے؟ بندے کا۔ تو بندہ اپنا عمل ذکر کر رہا ہے، اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لمبی حدیث ہے، جو پوری حدیث میں ذکر نہیں کروں گا، جو حاشیے میں آپ کے پاس ہے نیچے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تین لوگ غار میں پھنس گئے اور انہوں نے اللہ سے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ چلو ہم اپنے اپنے عمل کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ غار میں پھنس گئے اور اوپر پتھر آ کے رک گیا اس میں بند۔ اب پہلے نے اپنا عمل ذکر کیا، ماں باپ کی خدمت، اے اللہ میں ماں باپ کی خدمت کی، لمبی روایت ہے وہ، آپ اس کو کبھی پڑھیں، مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہیں۔ تو اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی ایسی ایسی خدمت کی، اگر تیرے نزدیک اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، کیا کہا؟ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا کے ہم کو باہر نکال۔ تو اس نے کیا کہا؟ اپنا نیک عمل ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو مجھ کو نکال دے، یعنی اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی۔ اور اس طرح سے اور دو لوگ بھی تھے کہ اس کی رشتہ دار ایک عورت تھی، خاتون تھی، اس کے ساتھ اس نے زنا کے لیے اس کو مجبور کیا، پھر آخری وقت میں اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ زنا نہیں کیا اللہ سے ڈر کے، اتنی قدرت کے باوجود اس نے کہا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو تم اس کو اس میں سے نکال۔ تیسرا ہے کوئی آدمی اس کے پاس کام کرتا تھا، اس کا پیسہ رہ گیا تھا، اس نے سنبھال کے رکھا، بڑھایا چڑھایا اس کو، اور پھر اس کو آنے کے بعد پورا کا پورا کا لے لیتے رہے، کہا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو تو ہم کو اس چٹان کو، اس پتھر کو ہٹا دے اور ہم کو باہر یہاں سے نکلنا ممکن بنا دے۔ تو پہلے سے تھوڑا ہٹا، دوسرے سے تھوڑا، تیسرے سے پورا ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے۔ تینوں نے کس کے عمل کا کیا؟ ہاں اس نے کہا ان دونوں کے بھی عمل کا، ہاں تینوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ ہم سب نے، تینوں نے جو بھی عمل کیے نیک ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، کیا ایسا اجتماعی دعا کرے سب تینوں مل کے بہت ثواب ملتا اس کا؟ نہیں، ہر ایک نے کیا کیا، اپنی اپنی دعا کیا اور اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لیا، سمجھ میں آ رہی بات، اپنے عمل کا وسیلہ۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے تو یہ دعا مستحب ہے اور اللہ مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی نیکی کی ہو، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، مصیبت میں پھنس گیا، اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا اور کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ اگر واقعی اس نیکی کی تیرے نزدیک کوئی حیثیت ہے اور واقعی میں نے تیرے لیے کیا تھا، مجھ کو اس مصیبت سے نجات، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس طرح کا وسیلہ۔ لیکن دوسرے کے اعمال نہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب پابند نماز کے اللہ مجھ کو بچا لے، تو اس کا اس کا کوئی جوڑ ہے نہیں۔ نمبر تین، تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ نیک انسان سے دعا کرانا، نیک انسان سے دعا کی گزارش کرنا۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال لي ابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنه قلت بلا، کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا کہ ضرور۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ عورت، کالی کلوٹی عورت، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت انی اسرع و انی اتکشف فدع اللہ لی، آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرغی کی بیماری ہے اور جب دورہ پڑتا ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے میرے لیے، یعنی شفا کی۔ قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، کہا اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تم چاہو، دعا کرانے کے لیے آئی ہے، کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو، بیماری باقی رہے گی لیکن صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تم کو عافیت دے دے، تمہاری مرضی، چوائس، بیماری باقی، صبر، جنت۔ بیماری کے لیے دعا، شفا کے لیے شفا مل جائے گی، لیکن جنت کا کوئی یعنی پکا وعدہ نہیں، پھر عمل کرو جاؤ جنت میں، دو میں سے ایک چننا ہے تم کو۔ فقالت اصبر، اس عورت نے کیا کہا؟ نہیں پھر میں صبر کر لیتی ہوں، آئی تھی کس چیز کے لیے؟ دعا کر دیجئے شفا کے لیے، لیکن جیسی دیکھا دنیا کی تکلیف، بیماری کی یا پھر جہنم کی تکلیف، عذاب والی، نہیں جہنم نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت۔ کہا قالت اصبر، میں صبر کر لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن کیا کہا؟ فقالت انی اتکشف، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول جب دورہ پڑتا ہے تو پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہتا ہے، مرغی کا دورہ پڑتا ہے کسی کو ہوش ہوتا ہے؟ نہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اتکشف فدع اللہ لی، اللہ اتکشف، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو اس حالت میں، یعنی اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے مرغی کی حالت میں عورت شریعت کی مکلف ہوتی ہے، ایک عورت بے ہوش ہو جائے اور بے پردہ ہو جائے تو کیا اس پر گناہ ہے؟ نہیں، اس وقت میں مکلف بھی نہیں، لیکن اس دور کی عورتوں کو اتنا پردے کا احساس تھا کہ دورہ پڑے تب بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے، جو پردہ نہیں کرتی ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں اور آج ہمارا حال کیا ہے، کہ وہ مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، وہ دنیا کی تکلیف چل جائے گی، بیماری باقی رہے چلے گا، لیکن بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، اس حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ انی اتکشف فدع اللہ علی، اللہ اتکشف، آپ کم سے کم اتنی دعا کر دیجئے اللہ تعالی سے کہ اس حال میں جب دورہ پڑے تو مجھے میری بے پردگی نہ ہو۔ فدعا لہا، آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی کہ اللہ ایسے حال میں بے پردہ نہ ہو، تو آپ نے اتنی دعا کی۔ آپ سوچئے، یعنی ایک تو یہ بات ملتی کہ ان کے نزدیک آخرت کتنی اہم تھی، کہ بیماری زندگی بھر ساتھ رہے گی چلے گا، لیکن ہم کو جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے۔ آخرت کو ترجیح دینے کی مثال آپ دیکھیے، اس زمانے میں بھی بیماریاں ہوتی تھی، وہ نیک لوگ تھے، آپ دیکھیے وہ جنتی عورت، ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، جنتی عورت دکھاؤ، اور وہ عورت کیسی ہے، بیمار ہے، معلوم ہوا کہ ایک نیک انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا وعدہ ہو، بیماری اس کو بھی رہ سکتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کیا اللہ ایسا کر رہا ہمارے ساتھ، آپ دیکھیے وہ نیک لوگ ہیں، ان کو بھی تو بیماریاں تھیں، ان کو بھی پریشانیاں تھیں، تو پریشانی زندگی کا ایک حصہ ہے، لازمی جز ہے، لیکن اگر آدمی اس پر صبر کر لیں، اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتا رہیں، اگر اللہ ممکن ہے اس کی دعا قبول کر کے اس کی بیماری ہٹا دے، اور نہیں بھی ہٹایا اگر اللہ نے، کچھ نہ کچھ تو دے گا نا اللہ اس کے اوپر۔ جیسے اس عورت کے لیے کیا مل گیا، غور کریں گے، وہ لینے گئی تھی چھوٹی چیز، وہ بڑی چیز لے کر گھر لوٹے، ہے کہ نہیں، جنت کنفرم ہو گئی، ہاں کا مطلب ہاں، ملے گی کا مطلب ملے گی پکا، کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی اور وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن جنت مل کے رہے گی، تو کتنی بڑی چیز لے کر گئی وہ، یہ صبر کی نعمت ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دو ہاں دادا جان کے کس کا عمل، اپنا نیک عمل، اور تیسرا کسی نیک انسان کا عمل، نیک انسان سے دعا کروانا۔ یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی کسی نیک انسان کا نام لے کے دعا کرے، اللہ میں فلاں ہاں اس دنیا میں سب سے بڑا ولی ہے، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، نہیں، کسی کا نام لے کے اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا، تو ہم کرتے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر بھائی، لیکن ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ثابت ہونا چاہیے، اگر ثابت نہیں تو ہم ایسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، لہذا عبادت میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایسا کیا ہوتا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی معتبر روایت سے، کسی بھی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔